اسلامی افکار کی پیشکش.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، صدق اللہ العلی العظیم. فقال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. آج سے چونکہ رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور زکوٰۃ کے احکامات، اعتکاف کے احکامات، روزے کے احکامات، صدقہ فطر کے احکامات مختصراً جامع انداز میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں. چونکہ ابھی حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں، اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ حج سے متعلق جو مسائل ہیں اس کو شروع کیا جائے، پھر اس کے بعد طہارت کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کو جاری رکھا جائے. حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حج فرض ہو گیا. حج کے سلسلے میں یہ بات جاننی ضروری ہے کہ حج ملت ابراہیمی کا شعار ہے. اگرچہ بعض روایات، چند روایات کی صحت کے سلسلے میں کلام ہے کہ اس میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی انبیاء علیہ السلام نے حج کیا ہے، یعنی ہر نبی نے حج کیا ہے. لیکن قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد حج کی تفصیلات ملتی ہیں. اللہ تعالی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا تو ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر وہ اونٹ جس کو سفر کے لیے تیار کیا گیا ہو، جس کی وجہ سے پتلی ہو گئی. یأتین من کل فج عمیق، ہر گہری وادیوں سے آئیں گے، یعنی دور دراز علاقے سے آئیں گے. قرآن مجید کے اندر جو صراحت کے ساتھ معلوم وارد ہے اس میں یہی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا گیا اور ساتھ ساتھ حج کے اعلان کا حکم دیا گیا. یہ سورہ حج کی آیت ہے. شریعت اسلامیہ میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد. یوں تو حج کے بارے میں مکی آیات میں بطور تذکیر بیان کیا گیا, حرم کے بارے میں, حج کے بارے میں, صفا و مروہ کے بارے میں بطور تذکیر یا بطور انعام یا بطور احسان کے بیان کیا گیا. مجموعہ آیات اور مفسرین کے اقوال کو اگر جمع کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سن 6 ہجری میں عمرے کے ساتھ حج کا بھی حکم دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو. سن 9 ہجری میں تفصیلات کے ساتھ حج کا حکم نازل ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا, جس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. یہ ہے حج کی فرضیت کی تاریخ. اب آتے ہیں حج کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں. حج وہ واحد عبادت ہے جو ادا بھی کرے تو اسی وقت کرنا ہے اور قضا بھی کرے تو اسی وقت کرنا ہے. رمضان کے روزے ہیں, ادا تو رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں. اگر کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو قضا اس کو دوسرے مہینے میں کرنی ہوتی ہے. لیکن حج چونکہ زندگی میں ایک بار فرض ہے تو اس کی قضا بھی انہی حج کے ایام میں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, یہ لوگ تم سے اہلہ کے بارے میں پوچھتے ہیں, چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحِجِّ, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو چاند ہے یہ لوگوں کے لیے روزے, زکات, حج, عدت, طلاق اور دیگر امور کے اوقات کو بیان کرتا ہے. پھر حج کی تخصیص کی گئی والحج. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حج کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ حج واحد عبادت ہے جو ادا بھی اسی وقت کی جاتی ہے اور قضا بھی اسی وقت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, حج متعین مہینوں میں ہوتا ہے, یعنی شوال کا مہینہ, ذیقعدہ کا مہینہ اور ذلحجہ کا مہینہ, یعنی ذلحجہ کے 10 دن. جس پر بھی ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے, یعنی ان مہینوں میں اگر اس کے اندر اس کے اندر طاقت ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تب اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اگر کسی کے پاس ان مہینوں کے علاوہ میں حج کے لیے پیسے ہیں لیکن ان مہینوں میں نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا. فمن فرض فیہن الحج, ان مہینوں میں اگر حج فرض ہو جائے فلا رفث, تو فحش باتیں نہ کر. رفث کہتے ہیں جنسی باتوں, مقدمات جماع جس کو کہتے ہیں. ولا فسوق, گناہ کی باتیں نہ کر. ولا جدال فی الحج, کیونکہ حج میں اکیلا آدمی سفر نہیں کر سکتا, عموماً کرتا نہیں ہے, کر تو سکتا ہے, قافلے کے ساتھ ہوتا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطأ میں اس کو بیان کیا گیا ولا جدال, کہ حج میں جب آپ جائیں چونکہ ساتھیوں کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ پھر اس میں آپس میں جھگڑا نہ کریں. یہ سفر کے آداب میں سے تھی. جب یہ آیت وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں فرمایا ان اللہ قرض علیکم الحج فحج اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ناراض ہو گئے اور فرمایا لو قلت نعم اگر میں یہ کہوں ہاں لوجبت تو حج ہر سال فرض ہو جائے گا. ولا ما استطعتم اور تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے. انما هلك من كان قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على انبيائهم تم سے پہلے جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہو گئے. وہ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ وہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے اور انبیاء کے ساتھ اختلاف کرتے تھے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اور جب ایک بار فرض ہو جائے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان کی. ایک یہ ہے بشارت, دوسرے وعید. حج کی بشارت یہ ہے کہ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه جو کوئی حج کرتا ہے اور فحش بات نہیں کرتا, بے حیائی کی بات نہیں کرتا, ولم يفسق فسق و فجور کی بات نہیں کرتا, رجع اس حالت میں لوٹتا ہے کہ گویا کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جانا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کا رسالہ ہے اس پر, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حج ایسی عبادت ہے جس کو کرنے سے انسان کے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عشر ذلحجہ کے فضائل پر امام طبرانی نے ایک کتاب لکھی ہے, رسالہ ہے فضائل عشر ذلحجہ. اس میں امام طبرانی نے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشیت عرفہ, عرفہ کی شام کے وقت دعا کی کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. تو عرفہ کی شام کے وقت اللہ کے رسول نے وہ دعا قبول کی اور اس میں استثناء یہ تھا کہ اگر بندے کے حق ہے, بندے کا حق ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا. پھر دوسرے دن یعنی عید کا دن چاشت کے وقت, یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد والا وقت, اللہ کے طرف سے فرشتے آتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے گناہوں کو معاف کیا ہے اور جو بندے کے حقوق ہیں اللہ نے اس کی کفارت یا اس کی ذمہ داری لی ہے. طبرانی نے اپنے رسالے میں اس روایت کو نقل کیا. تو یہ بشارت کی بات ہے. جہاں تک وعید کی بات ہے اس سلسلے میں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادا او راحلتا وراحلتا من ملك زادا أو راحلة وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك لأن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. जिसके पास तोशा है यानी पैसा है इस्तेताअत और सवारी का नज़्म है जो उसे अल्लाह के घर तक पहुंचाता है फिर भी हज नहीं करे तो मुझे कोई परवाह नहीं कि वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। इसलिए कि अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाते हैं वलिल्लाहि अला नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। तो ये वईद है वो बशारत हज करने पर तमाम गुनाहों की माफी, हत्ता कि हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि गुनाहे कबीरा भी माफ होते हैं। हज न करने पर कुफ्र पर मौत की वईद गोया के फला अलैहि अन यमूत यहूदियन अव नसरानिया, यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे मुझे कोई परवाह नहीं। एक और हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक्सर रोजे और नमाज या जुमे के फ़ज़ाइल में बयान की जाती है, वो ये है कि खम्सु सलावात पांच नमाजें, अल-जुमुअतु इलल जुमुअ एक जुमा से दूसरी जुमा, रमज़ान इला रमज़ान एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान, अल-उम्रतु इलल उम्रा एक उम्रा से दूसरा उम्रा, कफारतु लिमा बैनहुम ये कफारा है गुनाहों को माफ करने का जरिया। आगे फरमाते हैं वल हज्जुल मबरूर अगर हज मबरूर नसीब हुआ, और हज मबरूर उस हज को कहते हैं जिसमें इंसान अल्लाह की इताअत करे आदाब और अरकान का ख्याल रखे, आगे तफसीलात में वो बात भी आएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि बिर कहते हैं ताअत को, कामिल इताअत को बिर कहते हैं, मबरूर कहते हैं वो अमल जिसमें अल्लाह की मुकम्मल इताअत की गई हो। वल हज मबरूर लैस लहू जज़ा इल्ला अल जन्ना हज मबरूर का जो बदला है वो सिर्फ जन्नत ही। तो ये हज के बारे में कुछ बातें। हज किसे कहते हैं? हज अरबी जुबान में हज यहुज हज्जन के माने आते हैं कस्द करना, कहीं का रुख करना। फिक्ही इस्तिलाह में मखसूस इबादत यानी मनासिक की अदायगी के लिए बैतुल्लाह के कस्द करने को हज कहते हैं। अब आते हैं हज का हुक्म। हज इस्लाम का पांचवा रुकन है, उसका इनकार या उसके इनकार से इनकार इंसान काफिर हो जाता है। हज फर्ज हो फिर भी कोताही कर रहा है तो फिर वो फासिक है। मजीद तफसीलात के लिए ये जानना जरूरी है कि जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज हो उस शख्स के लिए जिसके पास इस्तेताअत है, और हज के बाब में इस्तेताअत की तारीफ मुख्तलिफ है जो इंशाअल्लाह अभी बयान की जाएगी। अगर किसी के पास इस्तेताअत हो और उसके बावजूद हज न करे फिर वो ताकत खत्म हो जाए तो उस पर हज फर्ज रहता है, या उसके मरने के बाद उसके माल से हज करना वाजिब होता है क्योंकि यह अल्लाह का हक है, ये दैनुल्लाह है, इसको अल्लाह का कर्ज कहा जाता है। तो किसी आदमी पर حج فرض ہو جائے، اس کے باوجود بھی حج نہ کر پائے، تو اس کے مرنے کے بعد سب سے پہلے تجہیر و تکفین جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ کیا جائے گا، پھر حقوق ادا کیے جائیں گے. جب حقوق ادا کیے جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کیا جائے گا، جس میں زکوٰۃ ہے اور حج ہے اور روزے کا فدیہ بھی ہے. پھر اس کے بعد اس کے مال کو تقسیم کیا جائے گا. دوسری بات، حج فرض ہونے کے بعد فوراً ادا کرنا ضروری نہیں ہے، افضل ہے، اچھا ہے. فقہاء کرام نے یہ بات اس لیے سی بیان کی کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، فضل ابن عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرے والد پر حج فرض ہو گیا تھا لیکن ان کا انتقال ہو گیا، افت لے تر یا حج چھوٹ گیا، احج عنہ، تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ کے والد پر فرض ہوتا تو کیا آپ اس کو ادا کرتی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذْ بَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُقْضَى، اللہ کا جو قرض ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. تو یہ حج کے بارے میں یا حج کے بدل کے بارے میں ہے. اب حج کے بارے میں چونکہ لفظ آتا ہے استطاعت، من استطاع الیہ سبیلا، تو استطاعت کی دو قسمیں بن جاتی، ایک مستطیع بنفسہ، خود سے جو مستطیع، ایک مستطیع بغیرہ. مستطیع بنفسہ کا مطلب ہے وہ شخص صحت مند ہے، سفر کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، راستہ پرامن ہے، تو وہ مستطیع بنفسہ ہے، اسے خود سے حج کرنا ضروری ہے. ایک ہے مستطیع بغیرہ، یعنی جس کے پاس مال ہے مگر وہ خود سے حج ادا نہیں کر سکتا، کوئی بھی وجہ ہے. اور وجہ کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین تاریخی مثال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ 100 سال کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 سال کے بعد یا ہجرت کے 100 سال کے بعد، مسلمانوں کی دو طاقتیں بن گئی تھی، ایک عباسی حکومت جس کو کہتے ہیں، ایک اندلس میں بنو امیہ کی حکومت. تو بنو امیہ کی جو حکومت کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ خود سے حج نہیں کر پاتے تھے، انہیں خطرہ تھا اپنی جان کا، وہ دوسروں کے ذریعے حج کرواتے تھے. تو یا کچھ بھی پریشانی ہوتی ہے، بیماری ہے یا خطرہ ہے جان کا، تو پھر اس کے لیے فرض یہ ہے کہ وہ دوسرے کے ذریعے حج کروا سکتا ہے، اسے کہتے ہیں مستطیع بنفس بغیرہ. مستطیع بنفسہ کا مطلب خود سے حج کر سکتا ہے تو وہ خود سے کرے، مستطیع بغیرہ کا مطلب جو خود سے حج نہیں کر سکتا، کوئی بھی پریشانی ہے، مال ہے لیکن دوسرے کے ذریعے حج کرا سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے کے ذریعے حج کرائے. یہ ہے من استطاع الیہ سبیلا کا مسئلہ. اب آتے ہیں ایک مسئلے کی طرف جو خصوصی مسئلہ ہے عورتوں سے متعلق. حج جس طرح سے مرد پر فرض ہے اسی طرح سے حج عورتوں پر بھی فرض ہے، لیکن چونکہ حج کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے. بلکہ آپ کو تھوڑا سا مفصل انداز میں اگر بات کہیں تو زیادہ واضح ہوگا. اگر عورت حرم کے اندر ہے تو اس کے لیے خیر حج استطاعت ہے تو حج فرض ہو جاتا ہے اور اس کے لیے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو محرم کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر وہ مکے میں مقیم ہے یا ٹھیک ہے. اور اگر مکے سے مسافت قصر کے باہر مقیم ہے تو پھر محرم کی ضرورت ہوتی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن ایک رات کا سفر, بعض روایتوں میں دو دن, بعض روایتوں میں تین دن, تینوں روایتیں صحیح, کہ وہ سفر کرے سوائے محرم کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ. اس بنا پر عورت جب حج کرے تو اس کے لیے شرط یہ ہے, وہ عورت جو مکی نہیں ہے یعنی مکہ اس کا گھر نہیں ہے, اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو یا اس کے ساتھ شوہر ہو. البتہ چونکہ ان احادیث کا سیاق بھی جاننا ضروری ہے, ان احادیث کا سیاق یہ ہے کہ اس زمانے میں امن نہیں تھا, خطرہ تھا, تو فقہاء کرام نے بالخصوص فقہاء شافعیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ عورت پر حج فرض ہو جائے تو دو صورتوں میں وہ حج کر سکتی ہے, ایک یہ کہ محرم ساتھ میں ہو یا ساتھ میں معتبر عورتیں ہوں اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ محرم ہو, تب بھی اس کے لیے حج کرنا فرض ہوگا اور وہ حج کرنے نکلے گی. تو یہ عورت کے سلسلے میں یہ خصوصی حدیث ہے. حج کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ آتا ہے, حج بدل جس کو کہتے ہیں, یعنی دوسرے کی طرف سے حج کرنا. اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ پہلے جو حج کر رہا ہے دوسرے کی طرف سے اس کا فرض حج ادا ہو چکا ہو. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شفرمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے, اللہ کے رسول نے ایک ہی حج کیا ہے یعنی حج اسلام جس کو کہتے ہیں, ایک ہی حج کیا ہے. جب دیکھا کہ ایک آدمی لبیک عن شفرمہ کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا حج عن نفسک ثم حج عن شفرمہ, پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شفرمہ کی طرف سے حج کرنا. اسی لیے ترتیب یہ ہے کہ پہلے اپنا حج کرے گا, اگر قضا ہے تو قضا کرے گا, اس کے بعد نظر ہے تو نظر کرے گا, پھر اس کے بعد حج بدل کر سکتا ہے. یہ ترتیب ہے. اگر پہلے نفل حج کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا, یا پہلے کسی اور کی طرف سے حج کرنا چاہے تو یہ درست نہیں. اب چونکہ دوسرے کی طرف سے حج کرنا ہے تو گویا کہ دوسرے کی طرف سے نیت کرنا ہے, تو اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے, کیا ہم عمل کرتے ہوئے دوسرے کی طرف سے نیت کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک مسئلہ ہے, اس کو فقہی زبان میں نیت میں وکالت کہتے ہیں. اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر بدنی عبادت ہے, نماز ہے, وضو ہے, تیمم ہے, غسل ہے, روزہ ہے, اس میں دوسرے کی طرف سے نیت نہیں کر سکتے, الا کہ اگر کسی کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو بعض فقہاء شافعیہ نے دوسرے میت کی طرف سے روزے رکھنے کی اجازت دی ہے. البتہ راجح قول یہ ہے کہ میت کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا. زکات کے بارے میں, روزے کے باب میں اس کی تفصیلات آ چکی ہے. مالی عبادت ہے, زکات ہے, صدقات ہے, معاملات ہے جیسے نکاح ہے, تجارت ہے اور دیگر احکامات ہے, اس میں وکالت اور نیت میں نیابت یعنی دوسرے کی طرف سے نیت کرنا درست ہے. اسی طرح سے وہ عبادت جس میں بدن اور مال دونوں کا مجموعہ ہے, حج اور عمرہ, اس میں بھی دوسرے کی طرف سے نیابت کر سکتے ہیں اور اس کے شرائط آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں. اب آخری جو بات ہے اس کے بعد تفصیلات انشاءاللہ آئندہ حلقے میں بیان کی جائے گی, وہ ہے حج کی قسمیں. حج کی تین قسمیں, بلکہ حج کی قسموں کو بیان کرنے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے والا حج یعنی ملت ابراہیمی والا حج اور اسلام کے بعد والا حج کو بیان کیا جائے. زمانہ جاہلیت میں حج کے ایام میں عمرہ کرنا حرام تھا, اب جر الفجور. حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ حج کے زمانے میں عمرے کو عبدر الفجور سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے حج کرنا حرام. تو لہذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے لیے نکلے تھے تو صرف حج کا احرام تھا, عمرے کی نیت نہیں تھی. جب آپ مدینے سے نکلتے ہیں احرام باندھ لیتے ہیں تب اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ اس احرام کے ساتھ آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں. یہ پھر وہاں سے وہ حکم قیامت تک چلا, ورنہ حجۃ الوداع سے پہلے پہلے تک حج کے ایام میں عمرہ کرنا گناہ کبیرہ تھا, یعنی گناہ کبیرہ سمجھتے تھے. تو اسی لیے ان کے یہاں مہینوں کی ترتیب یہ تھی کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کریں گے, ذیقعدہ، ذیلحجہ اور محرم کے مہینے میں حج کے مہینے ہوں گے. اسی لیے ان چار مہینوں میں ان کے یہاں جنگ کرنا حرام تھا, جن کو اسلام نے باقی رکھا اور اس کو اشہر عرم کا نام دیا. اب اتنی تاریخ سمجھنے کے بعد حج کے اقسام سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. حج کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں, حج افراد یعنی اپنے علاقے سے یا میقات سے, میقات کی بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ آئندہ حلقے میں, حج کا احرام باندھے اور حج مکمل کر لے. حج مکمل کرنے کے بعد چاہے تو مسجد عائشہ جا کر عمرہ کر لے یا نہ کرے کوئی بات نہیں. حضرت عمر اس طرح کرنے سے حج کے زمانے میں عمرہ کرنے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حج کے لیے الگ سفر کرو, عمرے کے لیے الگ سفر کرو. مسلم شریف میں اس کی تفصیلات بھی آئی ہوئی ہے. اس کو حج افراد کہتے ہیں, اپنے علاقے سے یا میقات سے حج کا احرام باندھے اور حج کے ارکان ادا کرے اور ختم ہو جائے, پھر چاہے بعد میں عمرہ کرے یا نہ کرے, اس کو حج افراد کہتے ہیں, اس پر دم نہیں ہے. دوسرا ہے قران, یعنی احرام باندھتے وقت عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرے, پہلے حج کرے پھر اسی احرام کی حالت میں عمرہ کرے, یا پہلے عمرہ کرے پھر احرام نکالے بغیر اسی میں حج کرے, اس کو قران کہتے ہیں. فقہ حنفی میں یا فقہ احناف کے نزدیک یہ افضل ہے. عملاً اللہ کے رسول نے قران ہی کیا ہے, عملاً ابتداءً اللہ کے رسول نے افراد کیا تھا, فقہاء شافعیہ کے نزدیک افراد افضل ہے. تمتو یہ ہے, اسی قسم تمتو, اپنے علاقے سے عمرے کا احرام باندھے حج کے زمانے میں اور عمرہ کرے, احرام اتار دے, پھر میقات میں جائے بغیر میقات میں جائے بغیر مکے سے ہی حج کا احرام باندھے, اسے تمتع کہتے ہیں. قران اور تمتع پر دم واجب ہو جاتا ہے. امن تمتع بالعمرۃ الى الحج اما قیصر من الحج, اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ حلقوں میں آ جائے گی, اور آئندہ میقات کے بارے میں بھی تفصیلات آ جائے گی, عمرہ اور حج کے احرام کس طرح باندھے اس کے بارے میں بھی تفصیلات بیان کی جائے گی. اگر اس سلسلے میں کچھ سوالات ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. عرفہ کے دن کون سا ٹائم, عصر اور مغرب کے درمیانی ٹائم کہاں؟ اچھا, یہ انہوں نے ایک سوال کیا ہے, اصلاً ان کو وضاحت چاہیے تھی. طبرانی کی جو روایت تھی عصر الحجہ کے سلسلے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن عصر کے بعد یہ دعا کی تھی کہ میری امت کی مغفرت فرمائی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا سوائے بندوں کے حقوق کے. پھر یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو اشراق کے بعد, یا اگر ہم یہ کہیں کہ عید کی نماز کے بعد اللہ کی طرف سے یہ بشارت ملی کہ اگر بندوں کے کسی حقوق ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو ادا کریں گے. اچھا, یہ سوال کیا کہ افراد کے میں قربانی, اگر آدمی جانور لے کے جاتا ہے تو افراد میں بھی قربانی کرنی پڑے گی اور اس قربانی کا گوشت کھا سکتے, لیکن اگر اس نے تمتع کیا ہے یعنی اپنے علاقے سے جاتے ہوئے, جیسے آج کل ہندوستان سے اکثر لوگ جاتے ہیں تو عمرے کا احرام باندھتے ہیں, عمرہ ادا کرتے ہیں اور احرام اتار دیتے ہیں, تو وہ جو دم ہے جس کو آج کل آباہی سے تعبیر کیا جاتا ہے حج وغیرہ کے کمیٹی میں, تو اس کا گوشت نہیں کھا سکتے, وہ فقراء و مساکین کو دینا پڑے گا. دم تمتع اور دم قران, اس کو دم جبران کہتے ہیں, یعنی چونکہ آپ نے حج کے مہینے میں عمرہ کیا اور احرام اتار دیا تو اس کے بدلے آپ قربانی کرنا چاہتے, تو افراد میں یہ نوبت نہیں آتی ہے, آپ کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دوسرا جو سوال آیا ہوا ہے, دیکھیں حج افراد بھی حج کی تین قسمیں, تینوں قسمیں جائز ہیں, بس فرق یہ ہے کہ افضل کیا ہے. امام مالک فرماتے ہیں تمتع افضل ہے, یعنی مالک کی جگہ میں یہی لکھا ہوا ہے, اور امام ابو حنیفہ نے فقہ حنفی میں ہے کہ قران کیا جائے, اور فقہ شافعی میں ہے, اور امام نووی نے شرح نووی میں کتاب الحج میں تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے. حضرت عائشہ کی روایت ہے, عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے, حضرت جابر کی روایت ہے, حضرت عمر کی خود روایت ہے, ان تمام روایتوں کو جمع کر کے کہ افراد کرنا افضل ہے. لیکن چونکہ جو لوگ دور سے آتے ہیں مکی ہے, اس کے لیے افرادی افضل ہے, جو مکے سے قریب رہتے ہیں ان کے لیے افرادی افضل ہے, جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے تمتع آسانی, اس رخصت پر عمل کیا جائے. تو اگر آپ افراد بھی کریں گے تو حج صحیح ہے, تمتع بھی کریں گے تو حج صحیح ہے, اور تمتع میں بھی قربانی ہوگی, قران میں بھی قربانی ہوگی. قربانی کا مطلب یہ دم واجب ہوگا, اور دم واجب ہونے کی صورت میں وہ جو گوشت ہے وہ آدمی خود نہیں کھا سکتا, فقراء مساکین کو کھلایا جائے. قربانی کا جو گوشت ہے وہ انسان خود سے کھا سکتا ہے، افراد میں جو آپ قربانی کرتے ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ دم نہیں ہے، وہ قربانی ہے. یہ ہے افراد میں قربانی واجب نہیں ہوگی. قربانی دم کہنا اچھا ہے کیونکہ شرعی اصطلاح ہے. تمتع اور قران میں دم واجب ہوتا ہے. عموماً اس وقت جو عالم پوری دنیا سے لوگ حج کرتے ہیں وہ تمتع کرتے ہیں، تو اس میں جو قربانی یا دم دیا جاتا ہے وہ واجب ہے. جو مکے سے حج کرنے جا رہا ہے وہ افراد کرے گا، اس میں جو قربانی کرتا ہے وہ دم نہیں ہوتا، وہ قربانی ہے، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں اور وہ قربانی واجب بھی نہیں ہے. آدمی چاہے تو قربانی بھی الگ سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی کے جانور لیے تھے، اللہ کے رسول نے 100 اونٹ کو ذبح کیا تھا اس وقت، جہاں عام قربانی میں اللہ کے رسول صرف 2 بکرے ذبح کرتے تھے، لیکن حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے 100 اونٹ کو ذبح کیا تھا، جس میں 63 اونٹ اللہ کے رسول نے خود سے ذبح کیا تھا اور 37 اونٹ حضرت علی نے اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے ذبح کیا تھا. تو یہ تفصیلات ہیں حج افراد اور تمتع کے سلسلے میں. بقیہ انشاءاللہ میقات کے بارے میں، احرام کہاں سے باندھنا ہے، کیسے باندھنا ہے، اس سلسلے میں آئندہ ہفتے تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں حج کے مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے، کوشش یہ کی جائے گی کہ جو اعمال کی ترتیب ہے اس کو پہلے بیان کیا جائے، مسائل کو اس کے بعد میں بیان کیا جائے، تاکہ حج کا طریقہ ایک مرتبہ ہمیں معلوم ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احکامات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.